پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پروگرام کا لائن اپ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن اب بہت قریب ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اور اتحاد اور امیدوار سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھے جانے کے جو مضمرات ہوں گے اس کے بارے میں۔ پھر افغانستان میں صدر اشرف غنی نے جو یک طرفہ اعلان کیا تھا جنگ بندی کا، اب اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور افغان سیکورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں طالبان کے خلاف جاری رکھیں۔ اور آخر میں گفتگو ہوگی ٹرمپ ورلڈ آرڈر کے حوالے سے کہ ڈبلیو ٹی او کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہے اور کیا صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ تو ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب مقتدیٰ منصور صاحب، جن سے ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور سندھ کی صورتحال کے بارے میں۔ مقتدیٰ منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی لائن ابھی نہیں ملی ہے، تو جیسے ہی ٹیلی فون لائن پر ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم گفتگو کریں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی سنسنی خیز ہے، الیکشن بالکل سر پر ہیں، لوگ بہت مصروف ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے اتحاد بنا رہی ہیں، لوگ ٹکٹ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے، بعض پارٹیوں میں ٹکٹ واپس کیے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سیاسی ہنگامہ خیز جاری ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب پروفیسر اے زی ہلالی صاحب نے، جن کا تعلق پشاور یونیورسٹی کے سیاسی محکمہ سیاسیات سے ہے، شعبہ سیاسیات سے۔ یہ بتائیے مجھے جناب ہلالی صاحب کی جو اس وقت صورتحال ہے، کے پی میں جو پولیٹیکل الائنسز بن رہے ہیں وہ بڑے آڈ سے ہیں، کیا سبب ہے اس کا؟
ایک تو بڑا بڑا شکریہ۔ ایز سچ تو جو اس وقت پاکستان کی سیاسی فضا ہے اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک اپنی انڈیویجل کیپیسٹی کو اور آئیڈینٹی کے ساتھ ہی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایز سچ تو اتنے بڑے سیاسی الائنسز نہیں بن رہے، نہ صوبوں کی سطح پر نہ ہی ملک کی سطح پر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی پالیسی ابھی تک بڑی واضح ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اسی طرح ایم ایم ای کے علاوہ ہم نہیں کوئی ایسٹ الائنس دیکھ رہے ہیں۔ جو متحدہ مجلس عمل آئی ہے اور مذہبی جماعتوں کا ایک کٹ نظر آ رہا ہے، وہ ان کی ایک خاص مجبوری تھی سیاسی سماجی یا کوئی ایسے انٹرنل فیکٹر کام کر گئے ہیں جس کے مین پس منظر میں یا ریئیکشن میں رد عمل کے طور پر مذہبی جماعتیں تو اکٹھی ہو گئیں، لیکن جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا ریجنل پارٹیز جہاں جہاں بھی ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، تو ان کا بھی کوئی آنکھ الائنس نہیں جماعت میں، آر ڈی ایم ایم اے کے ساتھ بیٹھی ہے، جے یو آئی بی ایک ہی امبریلا کے نیچے ہے۔ پھر اسی سینس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہے، ایڈجسٹمنٹ بھی سیٹوں کی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہم کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایسا کٹ جوڑ دیکھ رہے ہیں۔ تو انفرادی طور پر اور انڈیویجل لیول پر ہی ایک رسکشی نظر آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو آخری دن آ گئے ہیں جس سے الیکشن میں جن جن لوگوں نے کنڈکٹ کرنا ہے اور کاغذات واپس لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں بڑی باغ دوڑ کے ساتھ، لیکن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی کسی علاقے میں بھی، اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں تو صورتحال ایک لحاظ سے بڑی ہی، میں کہوں گا کہ آرام دہ چل رہی ہے، سکون ہے، سیاست میں تلخی ہے پارٹی لیول پہ، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ ہے، اور اس طرح کے جو باقی دڑے ہیں، جے یو آئی ہے، تو قومی وطن پارٹی ہے آپ کا، شیرپا اس حساب کی، سارے برسرے پیکار رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بیتان ترازیاں ہو رہی ہیں, ترازیاں ہو رہی ہیں, الزامات لگ رہے ہیں.
اچھا لیکن ایک بات میں اب آپ سے آپ کو ذرا یہاں روکوں گا, یہ بتائیے مجھے, آپ نے مذہبی پارٹیوں کے اتحاد کا ذکر کیا, اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست دو بڑے گروپوں پر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے, ایک تو الیکٹریبلس جو کہلاتے ہیں وہ, دوسرے یہ مذہبی گروپ جو میدان میں اترے ہیں مختلف ناموں سے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا رول پلے کرے گا حکومت بنانے میں 25 جولائی کے بعد؟
لیکن جعفر صاحب, ابھی تک کی جو صورتحال اور پاکستان کے اندر جو سیاسی مبصرین اور عام آدمی جو رائے بنا رہا ہے, جس قسم کی سیاست چل رہی ہے, یہ سیاسی ماحول اس وقت سامنے ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوط قسم کی حکومتیں ہر جگہ بن رہی, کوئی واضح اختریت کے ساتھ نہیں آ سکتا. لیکن اس کے پیرل یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کا رجحان جو ہے ایک لحاظ سے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو ہے, نون گروپ جو ہے, وہ بہت سارے دباؤ کے ساتھ جا رہا ہے, جس میں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے ہمارا ایک بڑا مضبوط ادارہ جو ہے نیشنل ادارہ, ان کے ساتھ بھی جو ایئرکشن کی مہاتمت چلتی رہی یا چلی, اس کی ریسپانس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ پوری طرح دیوار کے ساتھ تو نہیں لگی, لیکن رہا جا رہا ہے کہ اس کو آؤٹ آف سین کیا جا رہا ہے. یہ عوام بھی اپنے طور پر باتیں کرتے ہیں, سیاسی حلقے بھی باتیں کر رہے ہیں, تو اس اگر مسلم لیگ پوری کی پوری اپنی بساط کے ساتھ لپیٹی جائے گی, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, اور ایک خاص گروپ کو اگر لا کے بٹھایا گیا تو اس سے سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا, وہ اس سے تو سیاست میں اور زیادہ ہلچل مچے گی, بے چینیاں بڑھیں گی, بد اعتمادی پھیلے گی, اعتماد کی فضا جو ہے وہ مجروح ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور ایک اعتماد کی فضا ہے جو کہ گورنمنٹ کو پیدا کرنی ہوگی, ہمارے قومی اداروں کو پیدا کرنے ہوگی, کہ جو ایک رجحان بن گیا ہے یا بیانات کا جو سلسلہ ایک انداز سے چل رہا ہوا ہے, یا لوگ کیوں عام سطح پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن انجینئر ہوں گے, اور بہت بڑا گفلا ہونے کا ایک فضا بن چکی ہوئی ہے, ایک خاص ادارے کو سارا کچھ سونپ دیا گیا ہے, تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ کس کام کی ہے؟ یہ تو کیئر ٹیکر کے بارے میں بھی سیاسی حلقے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری سیاست میں ایسی پختگی کیوں نہیں آ رہی کہ خود جو سیاسی حکومت ہو وہ الیکشن کرائے صاف شفاف غیر جانبدار.
اچھا پروفیسر ہلالی ایک بات مجھے اور بتائیے,
سیاسی جماعتوں کا, سیاسی رکابین کا اور لیڈران کا, تو اس طرح کے معاملات اور حالات چل رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے, کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے اور اس میں کوئی توڑ چوڑ نہیں ہوگا, لیکن ابھی تک بھی بہت سارے امکانات ظاہر ہو سکتے ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں کہ آگے چل کر ایک آدھ ہفتے میں شاید سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے سیاسی جماعتوں کے درمیان.
اچھا اب مجھے ایک بات اور یہ بتائیے, میں ذرا آپ کو روکوں گا یہاں پر, یہ بتائیے مجھے کہ اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو خاص طور پر جو بڑی جماعتیں وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہیں, جو ماضی میں نظر انداز کرتی رہی ہیں, اس کا کیا یہ سبب ہے کہ وہاں پر ایم کیو ایم کی ٹوٹ ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے؟
کراچی نے خلا خود پیدا کیا ہے, اور اس خلا سے بہت ساری پارٹیز کو موقع ملا ہے, خصوصاً پیپلز پارٹی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو, وہ اب اس ویکم کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں کے ورکر بھی بڑی حد تک اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ ارگز کر چکے ہیں, اور بڑے ہی کنٹے دار مقابلے وہاں پہ ہوں گے, اور یہ شکست تو ریس جو تھی ایم کیو ایم کی نظر آ رہی تھی, اور کیونکہ اس کو بچانا, اس کو رکھنا جو مین قیادت تھی وہ ناکام ہو چکی تھی, اور بہت ساری چیزیں ان کی قیادت کے ہاتھ سے نکل چکی تھی, اور جو تشدد اور انتظار پسندی جس انداز سے ایم کیو ایم کے اندر آیا, اور بہت سارے الزامات ان کے ارد گرد پیدا ہو گئے, اور بہت ساری حقیقتیں بھی ان سے منسوب ہوئی اور پیدا ہوئی, تو اس سے یہ پارٹی کا چلنا بڑا مشکل تھا, اور جو اس کے صحیح بیکر تھے, سپورٹر تھے,
نہیں میرا جو سوال ہے آپ سے ہلالی صاحب، ہلالی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے
اور اس ویکم کو جو بڑی جماعتیں ہیں وہی شاید پورا کریں گی، اور توقع کی جا سکے گی کہ سیاسی صورتحال جو بھی ہوگی اور جو بھی رزلٹ آئیں گے اس سے سیاسی استحکام کراچی کی فضا میں آئے گا، سیاسی انتشار کی توقع نہیں کی جا سکتی.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل کا منظرنامہ پاکستان کی سیاست میں خلف اشار کا، تشدد کا یا امن پسندی کا رجحان دیکھتے ہیں آپ؟
بتانا کریں کہ تیسری دنیا کی جو الیکشن کی تاریخ ہے اس میں پاکستان بھی کوئی بالکل جدا ملک نہیں ہے.
جی.
تشدد کے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک پوری کی پوری قوم کے اندر وہ وحدت، وہ ذہانت اور الیکشن کے مسئلے میں وہ اخوت نہیں ہے جو جنرلی الفاظوں میں استعمال ہوتی ہے. لوگ گروہوں میں تقسیم ہے، مذہبی گروہ ہیں، لسانی گروہ ہیں، علاقائی گروہ ہیں، ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں.
تو
وہ ہوں گے تھوڑے بہت ہوں گے انتشار کے،
لیکن مجموعی طور پر امن رہے گی فضا انشاءاللہ.
کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ ذمہ داری دے سیاسی جماعتوں کی کہ ورکرز کو کنٹرول کریں، ایک ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے اس کے اوپر سخت ایکشن لیں.
بہت شکریہ آپ کا ہلالی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا،
کو روکے گا.
بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے مقتدی منصور صاحب نے. مقتدی منصور صاحب، اس دفعہ کراچی پر کچھ خاص زور نظر آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کا، کیا سبب ہے اس کا؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ 1988 سے لے کر مستقلاً ایم کیو ایم یہاں سے جیتتی رہی ہے، اس لوگ مختلف قسم کے الزامات دھاندلی کے اور ٹھپے کے لگاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا بہرحال ایک ووٹ بینک رہا، ان کی ایک بہرحال ان کا ایک کہنا چاہیے سے رہی شہر کے اندر. اب وہ ہوا یہ کہ جو کراچی آپریشن 2013 شروع ہوا، اس میں الطاف صاحب کی تقریر اور یہ تمام چیزوں نے معاملات کو بکھیر دیا اور پھر پارٹی بکھراؤ کی طرف چلی گئی. اور جو آخری نقصان ہوا تھا وہ فاروق ستار اور جو ان کی رابطہ کمیٹی خالد مقدول اور عامر خان کے ساتھ، اس نے بھی نقصان پہنچایا کیونکہ اب وہ ایک ہو گئے ہیں اور کل حقیقی سے بھی کوئی تقریباً 50 کارکنان کی طرف آئے. لیکن جو کراچی میں مجھے المیہ نظر آ، کراچی میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے، وہ ابھی تک جماعتیں اعلان تو کر رہی ہیں منشور کا، لیکن منشور پبلش ہو کر ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے، صحافیوں کو نہیں مل پائے. تو ایک تو یہ ڈیلے ہے اور دن اب بہت کم رہ گئے ہیں، سمجھ لیجئے کہ 24 دن رہ گئے ہیں ٹوٹل.
جی.
دوسرا مسئلہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے، جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، تقسیم ہوتا ہوا. جی. یہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ جس طرح سے یہاں اردو سپیکنگ علاقوں سے بھرپور انداز میں ایم کیو ایم جیتا کرتی تھی اور 20 نشستوں میں سے 16-17 لیتی تھی، اور جو دیہی نشستیں تھیں ان میں دیگر جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی 2-4، لیکن اب جو ہے یہ مینڈیٹ جو ہے کراچی کا یہ بکھرتا نظر آ رہا ہے اور اس میں مختلف جو پارٹیز ہیں وہ سامنے آتی نظر آ رہی ہیں. تو
اچھا.
اس صورت حال کے اندر بھی جو ہے ایک معاملہ بڑا پیچیدہ کھڑا ہوگا جب حکومت بننے جائے گی، اور دوسرے کہ کراچی کے عوام جو ہے وہ خود بھی اس صورت حال سے خاصے پریشان ہے. کیونکہ جب میں گلی محلوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، جب میں مختلف سطحوں پر لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو وہ بہت فرسٹریشن کا شکار ہے. کام کچھ نہیں ہوئے 10 سال کے دوران، بہت شہر کی حالت ابتر ہو چکی ہے، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی میسر نہیں.
اچھا.
آ رہا ہے.
جی.
لوگوں کو اور مہنگائی بری طرح بڑھ چکی ہے. پھر جو صورتحال ایک میٹروپولیٹن کی ہونی چاہیے وہ اس سے جا کر ایک قبائلی معاشرہ بن چکا ہے، برادریوں میں تقسیم ہو چکا ہے. یعنی آپ کو اگر آپ کراچی آ کر دیکھیں تو آپ کو بہت افسوس یہ ہوگا کہ جو 1960 اور 1970 میں کراچی ایک اربن شناخت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، وہ اب منفی سمت میں جا رہا ہے، پیچھے کی طرف.
اچھا.
جا رہا ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
عوام نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے. تو عوام کا اب ووٹ کدھر جاتا ہے، مینڈیٹ کدھر جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر 5-6 جماعتیں ایسی ہیں کہ جو مسلسل زور لگا رہی ہیں یہاں پر اپنے آپ کو
ایڈجسٹ کرنے کے لیے. جی. اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا مختار صاحب. ہمیں جوائن کیا جلال خان نورزئی صاحب نے کوئٹہ سے. نورزئی صاحب، یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو اس وقت سیاست ہے پارٹیوں کی، وہ کس سمت جا رہی ہے اور کیا آپ کو آسان نظر آتے ہیں وہاں پر؟
دیکھیں یہاں پہ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نواب زیری کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں شامل تھے اور بعد ازاں انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک جماعت ہی قائم کر لی جائے. تو اس وقت ایک پوری صورتحال کا نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ باپ آنے والے الیکشن کے اندر ایک ان کے ایک اچھا نتیجہ برآمد ہوگا, اور باقی جتنی جماعتیں ہیں کہ وہ اس حوالے سے اب تک وہ کنفیوز دکھائی دے رہی ہے. ایک تو ان کے اپنے اندر مناقشات ہے, اپنے اندر تضادات ہے بلوچ نیشنل جماعتوں کے اندر بھی, اور اسی طرح اگر صوبے کے پشتون جماعتوں کے کو دیکھا جائے تو پشتون جماعتوں میں بھی یہ تضادات نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اتحاد ایم ایم اے کے نام سے ہے. ایم ایم اے ایک تو اول ایم ایم اے کا وہ کردار یا ہم دیکھیں کہ وہ پذیرائی صوبہ بلوچستان کے اندر حاصل نہیں کر سکی ہے جو اس سے پہلے ماضی میں ایم ایم اے کو حاصل ہوئی تھی. اور دوم پر خود جمعیت علماء اسلام چونکہ نام ہے ایم ایم اے کا, جمعیت علماء اسلام کے اندر بھی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں, بلکہ اس کا اظہار عوامی سطحوں پر بھی ہوا ہے. اور اس وقت جمعیت کے اندر ایک مولانا شیرانی گروپ ہے, ان کے لوگ تو باقاعدہ اپنے ہی لوگوں کے لیے کمپین چلا رہے ہیں, اور یہ باتیں گشت کر رہی ہے ان کے کارکنوں نے بھی کہ ان کے ووٹرز بھی اپنے اپنے دڑے کے رہنماؤں یا ان کے جو بڑے ہیں ان کی ایما پر ان کے کہنے پر ووٹ کا استعمال کریں گے. اور جماعت اسلامی تو آلریڈی چونکہ بلوچستان میں اتنی قوی نہیں ہے, لیکن وہ جمعیت علماء اسلام سے ناراض ہے ٹکٹوں کی تقسیم پر. اور دوسری اس میں جعفری صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ باپ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے منڈیٹ چرائیں گے اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت ہے, یہ الزامات لگانے والے نیشنل پارٹی بھی ہے اور اخر مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی بھی ہے. تو تضاد ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پس پردہ باپ سے بھی رابطے میں ہیں اور ان سے رابطوں میں تاکہ وہ الیکشن میں ان کے ساتھ تعاون کرے. یعنی یہ جماعتی بھی یہ سمجھتی ہے کہ باپ کو ایک پوزیشن ملنے والی ہے, لہذا ان کے ساتھ تعلقات اور مراسم اچھے بنائے جائے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک انتخابی سیاست ہے, جس طرح کی ایک موقع پرستی کی سیاست ہوتی ہے, جس طرح بڑے لوگوں کی سیاست ہوتی ہے, اسی کے آثار بلوچستان کے اندر ہے. اور وہ جو نظریات افکار اور اصولی سیاست کی باتیں ہو رہی تھی وہ اس وقت کم از کم مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دے رہی,
صرف اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے.
جناب
بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک بات مقتدہ منصور صاحب, یہ اور بتائیے مجھے کہ کیا آپ کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ بھی سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگ اپنے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں؟
کراچی میں تو عام طور پر یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں جو صورتحال اب تک میرے سامنے ہے اس میں مرے حال کو بھی ایم کیو ایم پاکستان بہرحال ضلع وسطی, ضلع شرقی, کورنگی اور غربی میں یعنی ویسٹ پروونس ویسٹ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ اورنگی کے علاقے میں بہرحال یہ نشستیں نکال سکنے کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ لوگ بہرحال اس کو ہی جو ہے وہ مینڈیٹ دیں گے, باقی نئے آنے والوں کو شاید وہ آزمانے کی کوشش نہ کریں اور شاید ان کا دوسرا. لیکن ایک بڑی اچھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اے این پی اور ایم پی ایم پاکستان کے درمیان بھی جو ہے وہ اتحاد ہونے جا رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور بعض علاقوں میں جو ہے وہ ایم پی ایم شاید اے این پی کے حق میں اور اے این پی بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایم پی ایم کے حق میں ڈرا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے. تو یہ جو 10 سال لڑائی چلی ہے ان کے درمیان اور انتہائی خون ریز, اس کا بھی ایک بہتر, کیونکہ پختون اور بھی ایک ریئلٹی ہے, مہاجر بھی ایک ریئلٹی ہے, یہاں پر جتنے بھی لوگ آباد ہیں کراچی کے اندر وہ ایک یہاں کی ریئلٹی ہے. تو اس طرح سے ایک بہتر سمت میں جانے کی توقع ہو رہی ہے, اور وہ جو ایک تصادم کی سیاست تھی وہ شاید اب کم ہو جائے اور اس کے اثرات بھی کم ہو جائیں. لیکن یہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن رکھنی چاہیے کہ جو الطاف صاحب ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے خطرہ یہ بھی ہے کہ ووٹ کی جو پڑنے کی شرح ہے وہ کافی حد تک کم ہونے کا امکان ہے,
اور بڑی پارٹیوں کو یہاں پر چیلنج بھی خاصا ہے.
جی جی,
اور سندھ کے اندر بھی چیلنج ہے پیپلز پارٹی کو بھی اور دوسری پارٹیوں کو بھی.
جی, پیپلز پارٹی کو بھی, تحریک انصاف کو بھی, مسلم لیگ نون کو بھی یہ چیلنجز ہیں. لیکن جن جن علاقوں سے کھڑے ہوئے ہیں وہ سیٹیں تو کچھ نکالیں گے ایک آدھ, لیکن میجورٹی سیٹیں نکالنے کا توقع ابھی بھی ہے کہ مجھ سے ایم کیو ایم پاکستان ہی نکال پائے گی. اور جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اے ایم پی کے ساتھ ان کا وہ جو تصادم کی صورتحال تھی وہ ختم ہو کر وہ جو ہے تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں.
بہت شکریہ مقتدہ منصور صاحب, جلال خان نورزئی صاحب. ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک سامعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف نے پیرس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے، جس کا مطلب وہ کیا ہوگا اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور پاکستان کے لیے وہاں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک رپورٹ ہے اسلام آباد سے، وہ سن لیجئے کہ پاکستان نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے اس پر، اور امریکہ نے اور بھارت نے کس طرح اس پر ریئیکٹ کیا ہے۔ پہلے جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی ایف اے ٹی ایف اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تاکہ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل پر نظر رکھنے والے ادارے کی پاکستان کے لیے تجویز کردہ شرائط پوری ہو سکیں، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1267 پر عمل کرنا بھی شامل ہے، جس کے مطابق تمام ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرارداد کے تحت کالعدم قرار دیے گئے تمام افراد اور تنظیموں کے اثاثے منجمد کریں، جن میں حافظ سعید اور ان سے منسلک فلاحی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے رواں ہفتے پیرس میں ہونے والے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق اپنے انتظامی اداروں کو مضبوط کرنے کے بلند سیاسی عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے مزید کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان ایک ایکشن پلان پر عمل کرے گا۔
اور اس کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے پاکستان کی جانب سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، ایک بریفنگ میں گزشتہ دو روز قبل، وہ ذرا سن لیجئے۔
اب پاکستان اس ایکشن پلان کو لاگو کرے گا، امپلیمنٹ کرے گا وائل ریمیننگ ان دی گرے لسٹ۔ یہ اگریمنٹ تبھی ہو گیا تھا، اس کے بعد ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، جو ہماری کنسرنز ہیں ہم نے انہیں بتا دی، جو ان کی تھی ہمیں پتہ چل گئی، اور ایک ایکشن پلان ارائیو ایٹ ہو گیا۔ یہ کنسنسس کا ہے، یہ ہم نے تب بتا دیا تھا کہ یہ فروری میں کہ اب یہ ہوگا آگے، اور پھر آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں گے، اور گرے لسٹ میں آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر گرے لسٹ میں آپ کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، آپ ایکشن پلان اچھا امپلیمنٹ کرتے ہیں، پہلے بھی ہم 2011 میں گرے میں چلے گئے تھے، دو تین سال رہے، پھر نکل آئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پرفارمنس بڑی اچھی ہے، آپ نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر لیا، تو وہ ہمیں باہر آ گئے، ختم ہو گیا۔ اگر نہیں کریں گے پھر اس میں پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اور
جی ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر، یہاں میری لینڈ سے، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو 26 نکاتی ایکشن پلان ہے اس پر 15 مہینوں میں عمل درآمد کریں گے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ گرے لسٹ میں آنے کا مطلب کیا ہوا، پاکستان کو کس صورتحال کا سامنا ہوگا، کیا اس کے سامنے ہرڈلز ہوں گے؟
لیکن دو بڑے اہم چیزیں جس میں دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کو گرے لسٹ پہ ڈالا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس ملک کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگز تھیں اے ایم ایل سی ایف ٹی کی طرف سے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، اور جو آبجیکٹیوز تھے جو ایک سیٹ اپ کے ساتھ بنائے گئے تھے وہ کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ اس لیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ملک کو ایک قسم کی وارننگ دے دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا وقت ہے، اتنے وقت میں آپ اپنی پوزیشن کو دوبارہ امپروو کیجئے، اور جو آپ نے انڈرسٹینڈنگز پہلے کی ہوئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ اس ان امپلیمنٹیشن کو پھر چیک کیا جائے گا، اگر وہ خواہ مخواہ نکلتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اس گرے لسٹ سے۔
جی ہلو، ڈاکٹر زبیر اقبال کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ ڈاکٹر منیش کمار، یہ فرمائیے کہ بھارت نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اور جس طرح سے ویلکم کیا ہے اس فیصلے کو، کیا اس کے کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گے دونوں ملکوں کے تعلقات پر؟
دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں، آج سے ایک تو انڈین گورنمنٹ نے فیصلے کو جو گریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا ہے اس کو جو ہے وی ہیو ویلکم اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہندوستان لگاتار جو پورے انٹرنیشنل فورا کے اوپر یہ کہتا آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آتنکوادیوں کے خلاف حافظ سعید جیسے آتنکیوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے, وہ ایک طرح سے ہندوستان کا جو پوزیشن ہے وہ اس سے باقاعدہ اس میں جو ہے اس سینکشن سے گرے لسٹ میں آنے سے اس کی بات کا جو ہے وہ ریکنفرم ہوا ہے. تو ایک تو ہندوستان کے اندر میں خاص کر کے مودی سرکار کی طرف سے اس کو ایک ہندوستان میں دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ان کی ڈپلومیسی کا جو ہے کہ جو جس طریقے سے یہ فورن پالیسی چلا رہے ہیں تو پاکستان کو لے کر کے وہ اس کا ایک سکسیس کے روپ میں اس کو دکھایا جا رہا ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہندوستان کو ایک ایڈوانٹیج پوزیشن میں لے کر کے آتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ بات چیت یا کوئی فیوچر کوئی نیگوشیشنز ہو یا کوئی بات ہو, کیونکہ جس طرح کا ماحول آپ دیکھیے یہ باقاعدہ دیکھیے کچھ لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان ایک کے بعد ایک اس کو کہتے ہیں کہ دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے وہ ہندوستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ ڈسٹربنس ہو, جہاں پہ جو ہے بالکل ہی جو معاملہ جو ہے بالکل خراب ہوتا چلا جائے. تو یہ دو تین باتیں ہیں جس کو لے کر کے ہندوستان میں اس کو لے کر کے چرچا ہے کہ پاکستان کو گرین لسٹ میں ڈالا گیا ہے, پلس بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جس طریقے سے جو قرض جو پاکستان کا بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کے آگے کیا ہونے والا ہے. دیر آر سو مینی تھنگز جس کے اوپر ہندوستان میں بات چیت ہو رہی ہے چرچا ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ہندوستان کے اندر میں چناؤ ہونے والے ہیں 2019 میں ایک سال کا سمے بچا
اور حکومت اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے.
ہاں یس, تو یہ مسئلہ جو ہے ڈومیسٹک کنونشن میں اس کو جو ہے بھارتی جنتا پارٹی ضرور بھلائے گی اور اس کو لے کر کے اس کے اوپر راجنیتی بھی ہوگی. دیکھیے ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں, پاکستان کو جو ہے ٹیررسٹ اسٹیٹ گھوشت کروانے میں, پاکستان کو ایک ایسے دیش کے روپ میں دنیا کے سامنے میں لانے کے لیے جس میں آتنکوادیوں کو جو ہے وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے, جن کو وہاں انکریج کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سب باتیں ہیں, تو ہندوستان میں اس کو سرکار لے کر کے جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک مدعا ضرور بنایا جائے گا ہندوستان کے اندر میں
الیکشن میں. اچھا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب زبیر موتی والا صاحب پاکستان سے جو اکنامسٹ بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں. زبیر موتی والا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے بارے میں جو ایک تصور ہے کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے لیے جو فائنینشیل نیٹ ورکس ہیں ان کو کرب کرنے میں پاکستان ناکام رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا موقف؟ تو یہ ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے, ہم 26 نکاتی پروگرام پر 15 مہینے میں ایکشن کریں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ گرے لسٹ میں جانا؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس پاکستان کی بزنس کمیونٹی جس طرح سے سوچتی ہے اس کے بارے میں میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جتنی فائنینسنگ کی جب بات ہوتی ہے, ٹیررزم فائنینسنگ اور ڈرگ منی ڈرگ لانڈرنگ, یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی جو باتیں جو ہیں اور جس کے اوپر یہ پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا بیس تو یہی ہے نا جی کہ ٹیررزم کو روکنا. جو ٹیررزم کا گراس روٹ کاز ہے کہ آپ نے فائنانس نہیں ہونے دینا ٹیررزم کو, یہی ایف اے ٹی ایف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا جی. جب اگر اس میں دو رائے نہیں ہیں تو ہم جو بزنس کمیونٹیز کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیررزم کا وکٹم کون ہے, یہ ٹیررزم کے وکٹم, دی ورسٹ وکٹم آف ٹیررزم از کنٹری پاکستان اینڈ دی پاپولیشن آف پاکستان. جب ہمارے لوگ ہم خود اس کے ٹیررزم کے وکٹم ہیں تو ہم اس لاس کو امپلیمنٹ کرنے میں, امپلیمنٹ کروانے میں, اس میں تعاون کرنے میں ہمیں کوئی آر ہو ہی نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے کو جب آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں, تو ہمارے بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 200 ملین لوگوں کی جو کنٹری ہے اس کا ایکسپورٹ 22-23 بلین ہے. آپ مجھے بتائیں ہماری جی ڈی پی کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ. تو اگر ہم اتنی بڑی اکانومی ہیں, اتنے زیادہ لوگ ہیں, تو ہمیں امپلائمنٹ کی ضرورت ہے, کریشن آف امپلائمنٹ. دیکھیں جب تک اس ملک میں امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوگی, جب تک لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, ہم ٹیررزم سے جان نہیں چھوڑا سکتے. ٹیررزم میرے نظر میں کئی جگہ پہ کہتا ہوں, آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹیررزم از نتھنگ بٹ دی آؤٹ کم آف دی ایمپٹی اسٹمکس. خالی پیٹ کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے, خالی پیٹوں کو کرنا. ہم نے ویسٹ سے بھی کہا, ہم نے جب امریکہ سے بھی بات کی, ہم نے جب یورپین یونین سے بھی جب آ کے مقالے جب پڑھے ہیں اور جو پیپرز پڑھے ہیں اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ مارکیٹ ایکسس دیں پاکستان کو, آپ پریفرنشل کسٹم ٹیرفز دیں, آپ یہ لیسٹ ڈیولپنگ کنٹری اور مور ڈیولپنگ کنٹری کے چکروں میں یہ نہ کریں. پاکستان کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے, اگر آپ نے ٹیررزم روکنا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے. میں آپ کے ٹاپک سے ہٹ گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے جو ایف اے ٹی ایف کے اقدامات کے جو 26 نکاتی پروگرام ہے, پاکستان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سوال ہی نہیں ہے. پاکستان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی چاہیے. بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ پارٹ آف ٹیررزم. ہم بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ٹیررسٹ, وی آر وکٹم آف ٹیررزم. اس کو ہم کو پروف کرنا ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. جتنی باتیں جو ہو رہی ہیں اس میں ایف اے ٹی ایف کی, انڈیا اگر اس کو پولیٹیکلی استعمال کرتا ہے تو میرے خیال ہے کیا ہے موقع دیا ہے اس کو استعمال کرنے کا. تو ٹیررزم کو یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں, جو یہ عمل ہو رہا ہے ایف اے ٹی ایف کا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پاکستان کو جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کی ضرورت ہے, اور لوگوں میڈ ان پاکستان جو کہ انپاپولر ہے بیکاز آف دا ٹیررزم کا ایک مور جو لگا دی ہے دنیا نے ہمارے اوپر, اس کی وجہ سے ہم اپنا مال دوسرے ممالک سے سستا بیچتے ہیں. آج آپ دیکھیں میڈ ان بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے, یہی اتنی کوانٹم میں پہلے میڈ ان پاکستان نظر آتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جانا بالکل اچھا نہیں ہے, نہیں جانا چاہیے تھا. نہیں, جو ممالک یہ کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا ہے ان کو پاکستان کی اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے تھا, اس کے گراس روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے, اور اس کے بعد یہ گرے لسٹ کی بات کرنی چاہیے تھی. ہم کیا کر سکتے ہیں اس ملک میں رہ کے, ہم یہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ اور پاپولیشن کہ ہماری سنسیئرٹی کو ورلڈ دنیا جج کرے کہ ہماری سنسیئرٹی کیا ہے, کیا ہم یہ چاہتے ہیں. اگر ہم ٹیررزم کی فائنینسنگ کریں گے تو مجھے دنیا بتائے, آپ کے توسط سے میں دنیا سے پوچھتا ہوں, کیا اس ٹیررزم کا جو شکار ہے یہ کیا صرف دوسرے ممالک ہوں گے, پاکستان نہیں ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسا کون ہوگا جو اپنے بچوں کو مارنا چاہے گا یا مروانا چاہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس کے اندر عمل کریں گے, ضرور کریں گے انشاءاللہ.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ فرما رہے تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی
فرمائیے.
میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اب جو آپ نے کہا تھا کہ دو باتیں پاکستان کو کرنی ہوگی.
جی ہاں, میری آواز آ رہی ہے آپ؟
جی جی.
اچھا دیکھیں, دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر پاکستان نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو وہ کرنی بہت ضروری ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کمٹمنٹس اس لیے کی گئی تھی کہ جسٹیفائبل ریزنز تھے کہ پاکستان کے اندر جو فائنینشیل سسٹم تھا وہ اتنا افیکٹولی مینج نہیں اور ریگولیٹر نہیں ہو رہا تھا جس کی ضرورت تھی. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کو ریگولیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے. اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا. یاد رہے کہ اس وقت جب پاکستان سے کیپٹل آؤٹ فلوز ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر فائنینشیل ریگولیشن بہت کمزور ہے. اگر وہ فائنینشیل ریگولیشن امپروو ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نہ کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ کا ایشو سالو ہو جاتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو الیگل کیپیٹل آؤٹ فلوز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھتی ہے اور گروتھ بڑھنے کی امید ہوتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیے, اس قسم کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی پیورلی اکنامک یا ٹیکنیکل لیول پہ نہیں کیے جاتے, ان میں اسٹریٹجک اور دوسری ریلیٹڈ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. وہی چیزیں جو آج سے 4 یا 5 سال پہلے پاکستان کے لیے جسٹیفائڈ سمجھی جاتی تھی اب نہیں سمجھی جاتی. تو پاکستان کو یا تو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے بغیر اپنی پالیسیز کو کمپرومائز کیے ہوئے, یا وہ اپنی پالیسیز کو کمپرومائز کرے اور اپنے مین آبجیکٹیوز کو نہ بھولے. مین آبجیکٹیو تو یہی ہے کہ دیکھیے, اگر اس قسم کی انفیشنسیز رہتی ہیں اور آپ کا فائنینشیل سسٹم اتنا کمزور رہتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ملک کو اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کے کیپٹل آؤٹ فلوز ہو رہے ہیں اور کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے. اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی اکنامک پالیسی سکسیسفل نہیں ہو سکتی.
اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اور بتائیے, آپ ہمارے عام آدمی کے ایک سمجھنے کے لیے, ہمارے لسنرز کے سمجھنے کے لیے, کہ جب آپ کسی ملک کو گرے لسٹ میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اگر وہ نہ امپلیمنٹ کرے تو پھر اگلا بلیک لسٹ ہوتی ہے, لیکن گرے لسٹ میں اس ملک کی بورنگ کے لیے جو ریٹنگ ہوتی ہے کیا اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟
یہ کچھ ملکوں پہ ہوتا ہے کچھ ملکوں پہ نہیں ہوتا. ابھی محسوس کر لیں کہ ابھی کئی اور ملکوں میں کوئی بھی شامل ہے جس کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا نہیں ہوتا, لیکن ضروری یہ ہے کہ ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ کس قسم کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اگر امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو رہی ہے اور ایم ایل سی ایف ٹی اسٹیٹف کے جو مانیٹرز ہیں وہ یہ ڈٹرمن کر دیتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی کیپیٹل کاسٹ نہیں بڑھتی. لیکن اگر نیگیٹو قسم کے فیصلے ہوں گے اور نیگیٹو قسم کے کنکلوژنز پیدا ہوں گے تو پھر یقیناً آپ کی فائنینسنگ کاسٹ میں اضافہ ہوگا.
دوسری ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ جو پاکستان نے جس طرح سے ولنگنیس کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے گا, اس سے پہلے بھی جب اجلاس ہوا تھا تو اس میں پاکستان کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ آپ گرے لسٹ پر ہیں اور ہم آپ کو پھر مستقل کر دیں گے اس میں, لیکن جب یہ اجلاس ہوا پرسوں والا تو اس میں اس کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ناکام ہوا ان ریکمنڈیشن پر عمل کرنے میں؟
جی نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا ڈیسیزن کیا گیا تھا فروری میں وہ ایک پلینری ڈیسیزن تھا, وہ جسے کہتے ہیں ایفیکٹو کا جسے کہتے ہیں کنکلوڈنگ فائنل ڈیسیزن نہیں تھا, وہ ایک پلینری بیسس پہ ڈیسیزن لیا گیا تھا, اس کی فارملائزیشن پیرس میں ہوئی ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فروری کے بعد اب تک چونکہ پاکستان کو امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی اس لیے اس سیٹ کو انہوں نے مکمل طور پہ امپلیمنٹ کر دیا, یہ غلط بات ہے. اصل چیز یہی آ جاتی ہے کہ اس وقت جو اسیسمنٹ ہوئی تھی اس اسیسمنٹ کو فارملائز کرنا تھا, وہ اسیسمنٹ کی فارملائزیشن پیرس میں ہوئی. یہ امید بھی یقین یہ امید کی جاتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ 3 مہینے کے اندر اتنی چینجز نہیں آ سکتی کہ کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اپنی پلینری ڈیسیزن کو ریورس کر دے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, ڈاکٹر منیش کمار اور جناب زبیر موتی والا صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. پاکستان افغانستان میں صدر اشرف غنی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو انہوں نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا طالبان کے ساتھ وہ ختم کر دی گئی ہے اور اب افغان سیکورٹی فورسز طالبان کے خلاف کارروائیاں کریں گی. ہمارے ساتھ لندن سے میر ویز افغان صاحب ہیں, تو ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ان سے گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک میر ویس اغوان صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, صدر اشرف غنی صاحب نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ عید کے موقع پر جو طالبان نے ایکسیپٹ کی تھی جنگ بندی اور ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, آفر کیا, وہ قبول نہیں کی گئی, اب ہم یہ جنگ بندی ختم کر رہے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اب کارروائیاں جاری کریں طالبان کے خلاف یا دوسرے دہشت گرد گروپوں کے خلاف, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا شدت بڑھ جائے گی افغانستان میں, یا یہ کہ یہ دباؤ پڑے گا طالبان کے اوپر اور وہ دوبارہ جنگ بندی کے کسی مرحلے کے لیے تیار ہوں گے؟
دیکھیں, طالبان تو فریشر سی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کیونکہ گزشتہ 17-18 سالوں میں سے طالبان کے اوپر یہ پریشر جا رہا ہے, ان پہ بمباریاں ہو چکی ہیں, ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. لیکن اب افغان گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ تھا کہ وہ لوگ سیز فائر کے ساتھ سیز فائر کو ختم نہ کر لے, کیونکہ طالبان کو انہوں نے دعوت دی تھی اور انہوں نے آفر دیا ہوا تھا کہ آخر یہ اس کو قبول کر لیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور لوگوں کو یہ ہو سکے کہ ہاں وہ کر سکتا ہے. اب طالبان کی طرف سے بھی انہوں نے گرین لائٹس دے دے. یہ سیز فائر کا جو ایکسٹینشن تھا وہ اس لیے تھا, اور دوسری جانب خود اشرف غنی احمدزئی کا جو گورنمنٹ ہے وہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ہانیسٹ ہیں اور ہم اب بھی کرنا چاہتے ہیں سیز فائر. لیکن اس سے پہلے بھی افغان فورسز جو تھے وہ دفاعی پوزیشن میں تھے, جو سیز فائر تھا اس سے پہلے بھی وہ دفاعی پوزیشن اپنائے ہوئے تھے, وہ کوئی حملہور پوزیشن میں نہیں تھے. تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں بھی ایک ٹائم ملا تھا کہ وہ لوگ سانس لے, اور سانس لینے کے ساتھ ساتھ وہ واپس آپریشنز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو آج ہی افغانستان کی مختلف صوبوں میں سے آپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے طالبان کے خلاف, اور آپریشن کا سب سے بڑی مرحلہ یہی ہوگا کہ ہوائی فورسز جو ہوتے ہیں وہ طالبان کے خلاف آپریشن کر لیتے ہیں. لیکن ابھی تک صرف قندھار میں سے یہ اطلاعات ملی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے آپریشن کا آغاز کر چکا ہے, اور باقی میں بھی گورنمنٹ کے مطابق وہ کر رہا ہے, اور یہ سیز فائر جو ہے ابھی افغان گورنمنٹ کی طرف سے ختم ہوا, البتہ ایکسٹینشن ختم ہوا ہے سیز فائر کا جو تھا وہ پہلے بھی ختم ہو چکے تھے. تو یہ سچویشن ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے طالبان وہ دوبارہ سیز فائر پہ مجبور ہو جائے. ہاں لڑائی میں شدت آ جائے گا, سیویلین اور بھی کیژولٹیز ہو جائیں گی. گزشتہ جون مہینے میں 500 کے لگ بھگ لوگ شہید و زخمی ہوئے تھے افغانستان میں, لیکن ایک بات اچھا یوں تھا کہ گزشتہ جون سے یہ بالکل بہت ہی کم تھا, 100% کم تھا, گزشتہ جون میں 1000 سے زیادہ تھے.
اچھا ہمیں جوائن کیا افغانستان سے انیس الرحمان صاحب نے, ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں. انیس صاحب جی بتائیے کہ آپ افغانستان میں, افغانستان کی حکومت نے جو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور حکم دیا ہے سیکورٹی فورسز کو کارروائیاں کرنے کا طالبان کے خلاف, یہ بتائیے کہ وہاں پر لوگوں کا مورال کیا ہے, وہ کس طرح سے فیل کر رہے ہیں, اور وہ جو ایک امید پیدا ہوئی تھی لوگوں میں طالبان کی جانب سے سیز فائر کو قبول کرنے کے بعد کہ اب شاید معاملات امن کی جانب جائیں گے, کیا وہ امیدیں دم توڑ گئی ہیں وہاں پر؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں جو سیز فائر ہوا تھا طالبان اور افغان گورنمنٹ کے دوران, تو وہ لوگ بہت پر امید تھے, لیکن آج ایسا ہوا کہ اشرف غنی نے جو اعلان کیا کہ سیز فائر ختم کر رہے ہیں, تو اس کی بنیادی بات یہی ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ مثبت جواب نہیں آیا. یہ تو دونوں, سیز فائر جب بھی ہوتا ہے تو دونوں اطراف سے ہوتا ہے. یہ جو 15-20 دن جو سیز فائر رہا ہے افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان, تو اس میں طالبان کا جو رول تھا وہ بالکل زیرو تھا. 3 دن کی جو ایکسٹینشن تھی عید کے موقع پر, آپ ایسا سمجھ لیں کہ افغانستان کے اندر 300 لوگوں کی جانیں جو ہے وہ بچائی جا چکی تھی, لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے تو بالکل سیز فائر تھا یہ 4-20 دن. لیکن اب جو ہے طالبان اٹیک کر رہے ہیں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز پہ اور ان کے جو جگہ ہیں, اور ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی بڑا آپریشن لانچ بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حالت میں جو ہے صرف جو نقصان ہو رہا تھا وہ افغانستان سیکیورٹی فورسز کو ہو رہا تھا, لوگوں کو ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی امید تھی وہ اب بھی باقی ہیں, کیونکہ آج اشرف غنی نے جو ایک مکمل ایک پیکج اعلان کیا ہے کہ ہم اب بھی تیار ہیں سیز فائر کے لیے. لیکن طالبان کیوں تیار نہیں ہو رہے, یہ اب بہت بڑا سوال جو ہے ایک افغانستان کے لوگوں کے لیے, کیونکہ جو طالبان ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ افغانستان سے جو ہے بیرونی فورسز نکل جائے, تو وہ مسئلہ بھی اشرف غنی نے حل کیا ہوا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور بات جو ہے مل کر کریں گے, اور ایک شیڈیول طے کریں گے کہ بیرونی فورسز کو کیسے اور کس کب نکالا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بال جو تھا وہ اب طالبان کے کورٹ میں تھا, لیکن طالبان نے جو ہے وہ نہ تو افغانستان کی عوام کی پاسداری کی اس بات کی سیز فائر ایکسٹینشن ہو, اور نہ جو ہے اشرف غنی کی جو ایک مکمل پیکج اعلان کیا تھا طالبان کے لیے, ان سے بھی وہ مکر گئے اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جی
تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں لڑائی میں شدت آئے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آئے گی, کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ پکتیا پکتی کا ہلمند اور اسی طرح کندہار وغیرہ میں جو عام لوگ ہیں, جو وہاں کے ریجنل مشران ہیں, لیڈرز ہیں, وہ طالبان کے حلقوں میں گئے ہوئے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے نقصان پہ ہے, نہ تو امریکہ کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے, نہ طالبان کو نقصان ہو رہا ہے, افغان گورنمنٹ کو. جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ افغان کے عوام ہے, افغانستان کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ امید قائم ہے, کیونکہ جو کابل سے بہت ایسے مشران گئے ہوئے ہیں, آج میں نے ان سے بات کی تو وہ آج عید کے بعد پکتیا پکتی کا اور خوص میں جو ہے وہ طالبان کی جو جگہ ہیں, جو ایریاز ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں ہیں, وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور ان سے ان کے مشران سے باتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں ہو رہی ہیں انڈر گراؤنڈ, لیکن جو ظاہری ہیں تو اس میں دیکھو کہ یہی مل رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں. جی
بہت شکریہ انیس الرحمان صاحب آپ کا, جناب میر وائز افغان صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس میں امریکہ کو منصفانہ طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا ہے, تو اس بات کے امکانات ہیں کہ کیا اس میں سے نکل جائیں. تاہم انہوں نے اس کی تردید کی ہے, کبھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو منصفانہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو پروفیسر ظفر بخاری صاحب ہیں شکاگو یونیورسٹی کے. یہ بتائیے بخاری صاحب کہ جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پر ڈبلیو ٹی او کے حوالے سے, کیا امریکہ کا موقف آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جیسے اور آرگنائزیشنس کو یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے علاوہ دوسری تنظیموں کو چھوڑا ہے امریکہ نے, اس کے امکانات نظر آتے ہیں, اور کیا کوئی آپ ایک نیا ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا, یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے, اور اس میں اس کو تھوڑا سا اپنے سامعین کے لیے میں 30 سیکنڈ دوں گا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. ڈبلیو ٹی او جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, ایکچولی اس کی ایکچوئل فارمیشن ہوئی تھی جی اے ٹی ٹی سے. جی اے ٹی ٹی بنا تھا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ان 1947 میں, اور اس کی جو کریشن تھی اس وقت 27 ملکوں نے ایک ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹریڈ کو اس طریقے سے بڑھایا جائے کہ کنٹریز کے اندر آپس میں لیگل ریسٹرکشنز کم سے کم ہوں تاکہ فری ٹریڈ ہو سکے. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو کنٹری جس نے سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا وہ یو ایس ای تھا, اور اس کا جو اگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ بریٹن وڈ نیو ہیمپشائر میں ہی سائن ہوا تھا امریکہ میں. تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ڈبلیو ٹی او بیسیکلی کریشن جو تھی وہ یو ایس انسینٹیوز کے ساتھ ہوئی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈبلیو ٹی او کا ابھی بھی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. اچھا اس وقت تقریباً 27 کنٹریز تھے, آج اس میں تقریباً آپ لگائیں کہ مور دین 150 کنٹریز جو ہیں وہ اس کے پارٹیسپینٹ ہیں ڈبلیو ٹی او کے. اور ڈبلیو ٹی او میں امریکہ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا اپنے آپ کو وڈرا کرنا ٹریڈ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایشو جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ہے یو ایس ٹریڈ ڈیفیسٹ. 80s کے اندر 70s کے اندر یو ایس ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت سب سے زیادہ تھا جاپان کے ساتھ, جو کہ اب ریپلیس ہو گیا ہے ان دا لاسٹ سمجھیں 30 ایئرس چائنا کے ساتھ ریپلیس ہو گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو کہ ڈبلیو ٹو میں جس کی بیس کے اوپر یہ بنا تھا اس میں یہ تھا کہ کچھ کنٹریز کے اندر کیپیبلٹی تو ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنے کی, کیپیسٹی بھی ہوتی ہے مینوفیکچر کرنے کی, لیکن ان کی مینوفیکچرنگ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ورلڈ مارکیٹ کے اندر وہ ایک کنزیومر کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتی. یہی وجہ تھی کہ امریکہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں الیکٹرانک انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری, یہ تمام انڈسٹریز ہیں یہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوتی چلی گئی تھی ایشیا کی طرف. اس کے اندر جو پھر کمپیریٹو ایڈوانٹیج جو کہ یو ایس کا تھا وہ بیسیکلی دو انڈسٹریز کے اندر تھا. ایک تو ہائی ٹیک کے اندر امریکہ کا ایڈوانٹیج تھا جس میں کہ ڈیفینس بھی آتی ہے اور اس میں جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی بھی آتی ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر جیسے بوئنگ ایئر کرافٹ ہے, آٹو موبائل ہے, یہ تمام انڈسٹریز آتی ہیں, اولیگوپولک انڈسٹریز بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو اس میں ایک چیز اور جہاں پر کہ یو ایس کا بہت اچھا جسے کہتے ہیں کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ایگریکلچر کا. چونکہ یو ایس گورنمنٹ کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ فارمرز کو وہ तकरीबन ऑन एवरेज $350 बिलियन पर ईयर की सब्सिडी देते हैं, वो उन्हें देनी पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका की जो पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर लैंड की, और यही इनका बहुत बड़ा एक
एडवांटेज है। अच्छा, मेरे पास जी वक्त बहुत कम है जफर बुखारी साहब, मुझे ये और बताइए कि इस वक्त ऐसा लगता है कि यूरोपीय यूनियन है, G7 इनके साथ एक कन्फ्रंटेशन कोर्स पर है, लेकिन फिनलैंड में अब जो मुलाकात होने वाली है पुतिन साहब के साथ तो सदर ट्रंप की, आप उससे क्या तवक्कात वाबस्ता कर रहे हैं इस हवाले से कि क्या ये कोई नया अलायंस, नया कोई इत्तेहाद बन सकता है जो इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें ये रूस के साथ जो दोस्ती बढ़ रही है, इत्तेफाकात हो रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा?
देखिए इसके भी पहलुओं में ये देखने पड़ेंगे। देखिए इकोनॉमिक पहलू पे तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर अमेरिका की इतनी बड़ी डिपेंडेंस है रशियन मार्केट्स के ऊपर, जितनी बड़ी की अमेरिका की डिपेंडेंस है चाइनीज मार्केट के ऊपर, एशियन मार्केट्स के ऊपर।
एग्जैक्टली
इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ये है
जी।
लेकिन इसका पोलिटिकल इम्पैक्ट ये जरूर है कि पोलिटिकली ये लोग ट्राई जरूर करेंगे कि जो रशियन इन्फ्लुएंस जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है मिडल ईस्ट से लेके और एशिया में, वहां पर उसको किस तरीके से ये काउंटर कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा खासा एक मुश्किल टास्क होगा ये समझे अमेरिकन के लिए कि वो अपनी एग्रीकल्चर को खासतौर पे और जो दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसको वो हर्ट नहीं करना चाहेंगे। तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि WTA से अमेरिका विड्रॉ करेगा, लेकिन रशिया के साथ ये जरूर है कि जो एक प्री कोल्ड वॉर जो सिचुएशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता एमर्ज कर रही है और नए अलायंसेस बन रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है जो कि समझें कि वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन है अमेरिका दुनिया की, और इनका जो GDP है वो वर्ल्ड का 25% है।
अच्छा,
तो इतनी स्ट्रांग GDP को कोई भी कंट्री निग्लेक्ट नहीं कर सकता।
अच्छा, दूसरे ये अभी 2 हफ्ते से भी कम वक्त में सदर ट्रंप साहब जो हैं वो नेटो की समिट के लिए भी जाएंगे, फिर लंदन में वो थ्रीसा मे साहब से भी गुफ्तगु करेंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या होने जा रहा है?
देखिए नेटो में और यूएसए में दो चीजें हमें हमेशा देखनी चाहिए। एक तो है कि परसेप्शन है। अब परसेप्शन में ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस नारे को लेकर आए थे वो किसी हद तक उन्होंने उसके ऊपर अमल जरूर किया है उस नारे के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता उसका बेनिफिट मैं बल्कि कहता हूं कि चाइनीज ने भी काफी उठाया है। उसकी वजह यह है कि जब चाइनीज ने ये फील किया कि इनकी के चाइनीज अपने यहां उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उन्होंने बढ़ाई, अब चाइना की जो गुड्स आ रही हैं अब उनकी प्राइस भी ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी। बाकी रह गई है कि नेटो का और यूएस का जहां तक ताल्लुक है मिलिट्री अलायंसेस तो इनका हमेशा एग्जिस्ट किया है और ये करता रहेगा, ये तो इसके ऊपर तो कोई वो नहीं होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इकोनॉमी के ऊपर खासतौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें कि दोनों कंट्रीज की एक किस्म से वॉर है आपस में, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 40-50 साल से ये चीज चली आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी उतनी ही सब्सिडीज देती हैं अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर टू सेल इन अफ्रीका एंड टू सेल इन एशिया या साउथ अमेरिका कहीं भी, जितनी के सब्सिडीज अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर।
अच्छा, मेरे पास 1 मिनट से भी कम वक्त है, मुझे ये और बताइए कि आप कोई इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो में कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं?
इमीडिएटली तो इसमें नहीं, मुझे इसमें नजर नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का और चाइना का खासतौर पर इतना स्ट्रांग बिजनेस आपस के अंदर ताल्लुक है कि मैं समझता हूँ कि यूएस की जो नई गवर्नमेंट आएगी वो डेफिनेटली वो बहुत सारी प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज को हो सकता है कि वो दोबारा रिकंसिडर करे उनको रिवाइज करने के लिए। तो इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री अलायंसेस के ऊपर ये जरूर है कि ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो रही है, लेकिन वो भी ग्राउंड रियलिटीज उसी वक्त चेंज होंगी जहां पर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो अगर कोलाइड करेंगे आपस में।
और ये इंटरेस्ट जो है किस तरह से कोलाइड करेगा?
वो इस तरीके से कोलाइड करेगा कि देखें जिस तरीके से बहुत सारी अब जैसे इमर्जिंग मार्केट्स इन्होंने कहा था ब्रिक्स के ऊपर जैसे आया था,
जी जी जी,
ब्रिक्स की अगर आप देखें तो उसकी आउटपुट उतनी नहीं निकली जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया और ब्राजील जो है वो कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेंगे दुनिया के अंदर, इस तरीके से उनकी ग्रोथ भी नहीं हो सकी। और उसकी वजह बहरहाल अभी भी यही है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं
बहुत शुक्रिया जफर बुखारी साहब और सामने के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हरिल गिल, अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جولائی میں نیٹو سربراہ کانفرنس میں صدر ٹرمپ کی شرکت کے بعد یہ ملاقات کسی تیسرے ملک میں ہوگی. اسی دوران یورپی لیڈروں نے کرائمیا کو روس سے ملحق کرنے کے خلاف روس پر عائد تعزیروں میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے, جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مسٹر پوٹن کو باور کرائیں گے کہ امریکی انتخابات میں مداخلت بالکل ناقابل قبول ہے. ماہرین سے مدثرہ منظر کی گفتگو اس رپورٹ میں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان یہ سربراہ ملاقات 16 جولائی کو ہیلسنکی میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے صدر ٹرمپ 11 اور 12 جولائی کو نیٹو سمٹ میں شریک ہوں گے. آیا یورپی لیڈروں کے ساتھ اس سربراہ کانفرنس کا اثر روس کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات پر پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح امریکی مفادات ہوں گے.
ٹرمپ جو ہے جو وہ اب اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں اس کے بیسس پہ کریں گے, نہ کہ وہ جو لانگ ٹرم اگریمنٹس پہلے ہوئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے کیا جائے, جیسے کہ نافٹا کے ساتھ ہوا یا G7 کے ساتھ ہوا یا ابھی وہ نیٹو میں بھی یہی کہتے رہے کہ نیٹو جو ہے وہ ایک کنسٹرینٹ ہے, وہ امریکہ کو اتنا فائدہ نہیں دیتا جس کی امید تھی.
اگرچہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ عالمی معاہدوں سے زیادہ امریکہ کے موجودہ حالات اور مفادات کو ترجیح دیتے ہیں, تاہم کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے بعد امریکہ اور یورپی اتحادیوں نے روس پر جو تعزیریں عائد کی تھیں وہ اب بھی برقرار ہیں, اور آج جمعے کے روز ہی برسل سربراہ کانفرنس کے بعد یورپی لیڈروں نے یہ پابندیاں مزید 6 ماہ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ امریکہ نے بھی فی الحال یہ پابندیاں برقرار رکھی ہیں. تاہم کینیڈا میں G7 میٹنگ میں صدر ٹرمپ کے رویے کے بعد یورپی ممالک روسی لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں, اس بارے میں ڈیلاویر یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان کہتے ہیں,
یورپ کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کوئی بھی ڈیل اگر وہ پوٹن کے ساتھ کرتے بھی ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یورپ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ یورپ بیسیکلی جو رشیا کی فوجیں کرائمیا اور یوکرین میں جو گھسے ہوئے ہیں جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے وہ سینکشنز برقرار رہیں گے. لیکن یہ ایک اپرچونیٹی ہے ٹرمپ کو پوٹن کے ساتھ ملنے کے لیے, اور پھر یوں کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فوٹو آپ ہے اور اس کا فائدہ وہ اٹھانے کی کوشش ضرور کریں گے.
اندرون ملک صدر ٹرمپ سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی چھان بین کو ایک جعلی کاروائی قرار دیتے ہیں, تاہم امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ صدر ٹرمپ روسی صدر پوتن سے ملاقات میں واضح کریں گے کہ امریکی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت قطعاً قابل قبول نہیں. اگرچہ ڈاکٹر زبیر اقبال کو یقین نہیں کہ صدر ٹرمپ ایسی کوئی دو ٹوک بات کہیں گے,
امید تو یہی ہے کہ وہ یہ ضرور کہیں گے ان کو کہ ایسا نہ کریں آئندہ, لیکن اب اس کے یقین تو نہیں ہے.
امریکہ روس سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری میں امریکی محکمہ خارجہ سے مشاورت شامل رہی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال کے خیال میں اس سربراہ ملاقات میں 3 نکات زیر غور آنے کی توقع ہے.
ایک تو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے کہ جس کے تحت جو آپ کو یاد ہے کہ INF پر جو اگریمنٹ ہے اس کی بیسس پر وہ رشیا کو کیسے پرسویڈ کرتے ہیں کہ رشیا دوبارہ ان کمپلائنس آ جائے, نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے کس حد تک ٹینشن کو کم کیا جا سکتا ہے اور کس کے انٹرسٹ میں اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں جو اور ایشوز ہو رہے ہیں وہاں پر امریکہ اور رشیا کس طرح کوآپریٹ کر سکتے ہیں, مثلا جیسے میں نے عرض کیا سیریا, اس کے بعد نارتھ کوریا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق بات کی جائے گی.
نومبر میں امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں. پروفیسر خان کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے جس طرح اپنی کامیابی کا ذکر کیا تھا، روسی لیڈر پوتن کے ساتھ ملاقات میں بھی ان کا مطمئن نظر یہی ہوگا تاکہ وہ اپنے حامیوں کو متاثر کر سکیں۔
ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ وہ رشیا سے کوئی نہ کوئی کنسیشن لے، جیسا کہ وہ تین امریکوں کو وہ نارتھ کوریا سے چھڑا کے لے کر آئے تھے، تاکہ ایک امیڈیٹ وکٹری وہ اپنے دیش کو بتا سکے۔
یورپی اتحادیوں کی مخالفت اور روس کے خلاف پابندیوں کے باوجود صدر ٹرمپ روس کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سربراہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA